کو بہم رکھا ہے ہم نے ایمان و عقیدے کو بہم رکھا ہے خانہ دل میں سجا کر تیرا غم رکھا ہے خانہ دل میں سجا کر تیرا غم رکھا ہے سنگ دل ہو نہیں سکتے ہیں عزادار حسین سنگ دل ہو نہیں سکتے ہیں عزادار حسین دل کی مٹی کو غم شاہ سے نم رکھا ہے دل کی مٹی کو غم شاہ سے نم رکھا ہے ایک ضربت کو عبادت کی سند حاصل ہے ایک ضربت کو عبادت کی سند حاصل ہے ایک سجدے نے عبادت کا بھرم رکھا ہے ایک ضربت کو عبادت کی سند حاصل ہے ایک سجدے نے عبادت کا بھرم رکھا ہے سر نہیں رکھا ہے دہلیز پہ تیری شبیر سر نہیں رکھا ہے دہلیز پہ تیری شبیر حر نے دروازے جنت پہ قدم رکھا ہے حر نے دروازے جنت پہ قدم رکھا ہے بولے خیبر میں نبی میرے وصی تیرے لیے بولے خیبر میں نبی میرے وصی تیرے لیے حق نے شمشیر رکھی ہم نے علم رکھا ہے بولے خیبر میں نبی نصیب تیرے لیے، حق نے شمشیر رکھی ہم نے عالم رکھا ہے، شاہ کہتے تھے لائی اس کو تو پانی دے دے، اب لبوں پر میرے بے شیر کا دم رکھا ہے، پوچھنے والا نہ تھا کوئی سرے کر بو بلا، کیوں روا آل محمد پہ ستم رکھا ہے، ہم نے ایمان و عقیدے کو باہم رکھا ہے، خانہ دل میں سجا کر تیرا غم رکھا ہے،
الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائه عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، صلوات. عزیزان محترم، پانچ شبوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں تیسویں پارے کے ایک انتہائی مشہور سورے کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین قسم ہے انجیر کے درخت کی، والزیتون قسم ہے درخت زیتون کی، والطور سینین اور قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امانت والے شہر شہر مکہ کی. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل، بہترین صورت اور بہترین کیمیاوی عناصر کے ساتھ خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے انسان کو انتہائی پستیوں کی طرف ڈھکیل دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر پستی میں جانا نہیں چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم انہیں پستیوں میں نہیں جانے دیں گے. فلہم اجر غیر ممنون، انہیں ہم مسلسل اجر دیتے رہیں گے، دائمی اجر دیتے رہیں گے، انقطاع اور رکاوٹ کے بغیر ہم انہیں اجر عطا کرتے رہیں گے. تو فلاح کی ضمانت فقط دو چیزوں پر ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے آپ کے پانچ گھنٹے لینے ہیں، اور ان پانچ گھنٹوں کا یہ پہلا گھنٹہ ہے، اور پہلے گھنٹے کی یہ تمہیدی الفاظ ہیں، بلکہ پوری تقریر تمہید کے اوپر ہے. ذرا توجہات میں بول رہے ہیں. قرآن مجید نے جہاں جہاں انسان کو فلاح کی ضمانت دی، کامیابی کی ضمانت دی، جنت کی بشارت دی، ان سارے مقامات پر شرط ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. آج سے ہزاروں برس قبل ایک معاشرہ تھا ایران میں، اور اس معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوا جس کا نام تھا زرتشت، مشہور نبی. اچھا کنٹروورشل ہے یہ مسئلہ کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال کہا یہ جاتا ہے. پوری نبوت کا خلاصہ تین لفظ تھے، اور آج کے مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان تین لفظوں پہ عمل ہو جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ اس انسان کا اخلاق سدھر نہ جائے. یعنی 6000 سال پرانا فلسفہ اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پندار نیک، اچھی بات سوچو. گفتار نیک، اچھی بات کہو. کردار نیک، اچھا کام کرو. اب واقعہ یہ ہے کہ پوری معاشرت کا خلاصہ تین جملے. پندار نیک، صحیح سوچو، اچھی بات سوچو. گفتار نیک، اچھی بات کہو. کردار نیک، اچھا کام انجام دو. تو بھائی آج کے مشہور ترین یورپ کے مفکرین، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان تین باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو پوری انسانیت کے پرابلم ختم ہو جائیں گے. پوری 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 انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب میں واپس جا رہا ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ. بھائی بات سچ ہے، بہت توجہ رکھیے گا. انسان اگر اچھی بات کہے، تو یقیناً دوسرے کو اچھی محسوس ہوگی اور اختلافات کم ہوں گے. لیکن اچھی بات کہنے کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے. اچھی بات کہنے کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی سوچ آ نہیں سکتی جب تک دل میں ایمان نہ ہو. بس دیکھیے، اسلامی اخلاقیات کی بنیادیں استوار کر رہا ہے پروردگار عالم. اخلاقیات کی بنیادیں، بھائی اچھی سوچ ہوگی تو بات اچھی ہوگی، اور اگر سوچ اچھی نہیں ہوگی تو بات اچھی نہیں ہوگی. اور اچھی سوچ کے لیے ایمان ضروری ہے. تو پندار نیک اور گفتار نیک ایمان کے تحت میں آ گئے. اور اب بچا کردار نیک. بھائی اچھا عمل کرو. وعملوا الصالحات، عجیب مرحلہ ہے. وعملوا الصالحات، اب یہ اسلام کے اخلاقیات، اور اسلام کے اخلاقیات سے مجھے آگے جانا ہے انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں. اچھا تو اب یہ ایمان ہے کیا؟ تمہید. یہ ایمان کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ بھائی ایمان کیا ہے. تو ایمان زبان سے کلمہ پڑھ دینے کا نام نہیں ہے. زبان سے آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ ایمان نہیں ہے. زبان سے آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ ایمان نہیں ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، اور اس سورے میں پروردگار نے کہا بھائی ایمان کی شرط سنو، یا ایھا الذین آمنو. عجیب عجیب و غریب مرحلے فکر ہے، اور یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے سارے سننے والے ایمان کے سلسلے میں چند آیات سماعت فرماتے جائیں. سورہ حجرات کی آیت بعد میں پڑھوں گا، سورہ انفال کی پہلے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. 8واں سورہ 24ویں آیت، سورہ حجرات کی آیت بعد میں عرض کروں گا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر خدا پکارے تو اس کی بارگاہ میں فوراً چلے جاؤ، اور اگر رسول پکارے تو اس کی بارگاہ میں فوراً چلے جاؤ. یعنی خدا کے پکارنے پر فوراً جاؤ، یہ ہے ایمان. رسول کے پکارنے پر فوراً جاؤ، یہ ہے ایمان. بھائی توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب برابر کی آیت کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، خدا پکارے فوراً آؤ اس کی بارگاہ میں، رسول پکارے فوراً آؤ اس کی بارگاہ میں. اور اب اس کے برابر کی آیت، برابر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو، شیطان کے قدم پر قدم رکھ کے اس کے پیچھے نہ چلنا. یعنی اب ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی جدھر شیطان ہوگا ظاہر ہے ادھر خدا و رسول نہیں ہوں گے، اور جدھر خدا و رسول ہوں گے ادھر شیطان نہیں ہوگا. تو جو شیطان کی طرف جائے گا وہ رسول کی پکار پہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اب درمیان میں ایک جملہ آ گیا تو اس جملے کو عرض کرتا جاؤں، مجھے واپس جانا ہے سورہ حجرات کی آیت کی طرف. بھائی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو، جمع کا صیغہ ہے، سب کو خطاب کیا ہے نا، سب کو خطاب کیا، اے ایمان لانے والو خبردار، شیطان کے بھٹکائے میں نہ آ جانا. شیاطین نہیں ہے، شیطان ایک تو ایک ہے، ایک، اور اللہ ڈرا رہا ہے اس ایک سے سارے ایمان لانے والوں کو. اب سارے ایمان لانے والے کیا گلشن اقبال میں رہتے ہیں؟ سوال ہے بھائی، توجہ رکھیے گا، اسے کہ کسی فکر تک اپنے سننے والوں کو لے کے جاؤں گا. اللہ نے کیا کہا؟ اے سارے ایمان لانے والوں کس سے بچنا؟ شیطان سے، ہے نا. تو شیطان ہے ایک، اور بچنا ہے سارے ایمان لانے والوں کو، اور سارے ایمان لانے والے گلشن اقبال میں نہیں رہتے، اور محلوں میں بھی رہتے ہیں، اور سارے ایمان لانے والے فقط کراچی میں نہیں رہتے، اور شہروں میں بھی رہتے ہیں، اور سارے ایمان لانے والے فقط پاکستان میں نہیں رہتے، اور ملکوں میں رہتے ہیں. تو ہائے ایک، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی ایک ہے، اور خطرہ ہے کہ کراچی میں گمراہ کر دے، خطرہ ہے کہ لاہور میں گمراہ کر دے، خطرہ ہے کہ مکے والوں کو جا کے گمراہ کر دے، خطرہ ہے کہ مدینے والوں کو گمراہ کر دے. بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے. یعنی ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، جہاں بھی ایمان لانے والا ہے، اللہ کا حکم یہ کہ شیطان سے بچتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے. تو کتنی طاقت ہے شیطان میں کہ ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر ایک کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. بھائی رکے رہیں، بھائی ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر ایک کے دل میں گھس کر گمراہ بھی کر سکتا ہے، جو اور ہر ایک کے پاس بھی ہے. بھائی پاس بھی ہے، جو پاس ہو اس کا نام ہے حاضر، جو دیکھے اس کا نام ہے ناظر. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رہے. بات واضح ہوئی نا؟ جو پاس ہو اس کو کہتے ہیں حاضر، اور جو دیکھے اس کو کہتے ہیں ناظر. مسلمان بحث کر رہے ہیں کہ رسول حاضر ناظر ہے یا نہیں. عجیب ہے. یعنی اب میں جملہ کروں، مسلمان بحث کر رہے ہیں
کہ محمد رسول اللہ حاضر ناظر ہے یا نہیں, اور ابلیس سے ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے تو محمد پر ایمان کم ہے, ابلیس پر ایمان زیادہ ہے. سیدھی بات ہے. سیدھی بات. عجیب مسئلہ.
اب سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے, لیکن اس مقام پر اس بحث کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور اب واپس چلو سورہ حجرات کی طرف, 49واں سورہ قرآن مجید کا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. جا کے دیکھ لینا قرآن میں آیا تھا, یعنی مومن فقط وہ ہے جو خدا پر ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, اور ایمان لانے کے بعد نہ خدا کی خدائی میں شک کرے نہ محمد کی رسالت میں شک کرے. مومن وہ ہے. بات تو بات ہو رہی ہے نا بھائی. مومن وہ ہے جو دل سے محمد کو مانے, دل سے خدا کو مانے. بھائی یہ سورہ حجرات کی آیت تھی اور سورہ حامیم سجدہ میں آواز دی, قالو ربنا اللہ ثم استقاموا. مومن وہ ہے کہ جب کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو اس پہ قیامت تک قائم رہے. قیامت جب کہہ دے ان ساری آیتوں کو اگلی تقریروں میں استعمال کرنا ہے, اور آج تمہیدوں کی بنیادوں کی تمہیدیں استوار کر رہا ہوں تاکہ آگے مسائل بڑھ سکیں, یہ بنیادیں استوار ہو جائیں. قالو ربنا اللہ ثم استقاموا. مومن وہ کہ جب کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر اس پر قائم رہے. یہ توحید کی منزل. اور اب نبوت کی منزل, سورہ نساء چوتھا سورہ 64 آیت. رکنا نہیں ہے مجھے, تو بہت تیزی سے آگے جانا ہے, مجھے واپس جانا ہے اخلاق کی طرف. فلا و رب کا لا یؤمنون, چوتھا سورہ 64 آیت. فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. فلا و رب کا خدا کی قسم, لا یؤمنون, یہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مومن نہیں بنیں گے. کس وقت تک مومن نہیں بنیں گے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑوں میں حبیب تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. بھائی مومن کب بنیں گے؟ مومن کب بنیں گے؟ جھگڑا آپس میں ہوا, فیصلہ محمد سے کروائے جب مومن ہے. اور اگر کوئی خود محمد سے جھگڑا کر بیٹھے تو آپ اس کے ایمان کی ضمانت نہیں ہے. یہ ایک مسلسل خط فکر ہے, 5 راتوں پہ مشتمل. تو اب گفتگو کو مسلسل جانا ہے اور ترتیب کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. فلا و رب کا, ابھی تو میں الذین آمنوا میں ایمان کی شرح کر رہا ہوں, عمل الصالحات تک ابھی نہیں پہنچا. فلا و رب کا لا یؤمنون, خدا کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, خدا کی قسم, یہ زبانی دعویٰ ہے ان کا ایمان کا, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے. حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. اچھا تو اب آپس کے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کروا لیا, اب کہہ دے کہ مومن ہے؟ کہا نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, تجھ سے فیصلہ کروا لینے کے بعد ان کے دل میں تیرے فیصلے کی طرف سے کوئی شبہ پیدا نہ ہو. پہنچ گئی
بات میرے سننے والوں تک. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے پہ اعتراض نہ کرے, دل میں کوئی شک نہ آئے کہ یہ فلاں کو آرام کیوں دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. تیرے فیصلے پر دل میں شبہ نہ پیدا ہو کہ فلاں زوجہ کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، مجھے زیادہ کیوں نہیں چاہتے. بس سیدھی آسان بات ہے رسالت.
عجیب
تھا، عجیب مر رہے فکر.
بھائی عجیب 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 مرحلہ فکر ہے. ابھی میں نے آیت مکمل نہیں کی اور اب آیت کو مکمل کروں گا، لیکن مکمل کرنے سے قبل عرض کر دوں کہ کل اور پرسوں سوسائٹی میں تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض. اسلام کے معنی ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا. تو اسلام کے معنی اللہ کے آگے سر کو جھکا دینا، توجہات مبذول رہے، یہ ہے اسلام. اسلام اسلام خدا کے آگے جھک جاؤ. بھائی بہت توجہ رہے. اور اب میں پھر واپس گیا آیت کی طرف. فلا رب کا لا یو مرون حتہ یو حق کے منہ کا فیما شجرا بہن ہوں سما لا جدو فی انفتحم حرجا مما قضیت و یو سلیم تسلیما. اور تیری ہر بات پر سر تسلیم کو خم کر دے. خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. اب ایمان 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 عرض کروں گا، ایمان کے تفصیلات. کلو ما جا اب نبی، اس پر ایمان لانا ہے. ہر وہ بات جو نبی تمہیں دے اس پہ ایمان لانا ہے. اگر میں تفصیلات بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت ختم ہو جائے، یعنی دنیا ختم ہو جائے، مسئلے ختم نہ ہو کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے. اور اگر سمیٹ لو تو ایک جملے میں آ جائے، کلو ما جا اب نبی، جو نبی تمہارے پاس لے کے آیا ہے اسے ماننا ہے، یہ ہے ایمان. ہے نا؟ میں آگے بڑھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ کسی مرحلے تک جانا ہے. اچھا اب عمل صالح کیا ہے؟ تو الصالحات، ہر خیر عربی میں صالح کہلاتا ہے، ہر نیکی صالح، ہر اچھائی صالح. الصالحات اچھائیاں، نیکیاں، اعمال خیر. اچھا تو اب کوئی شخص اگر ایمان کے بغیر اعمال خیر انجام دے تو وہ اسلام اور قرآن کی نگاہ میں عمل خیر نہیں ہے. بھائی دیکھیے، اب یہ جو بات میں نے کہی ہے اس جملے، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل تو کوئی نہیں ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے اور ہاسپٹل بناتا ہے، کار خیر تو ہے نا، تو وہ اللہ کی نگاہ میں عمل خیر نہیں ہے. اچھا اس نے کوئی اور اچھا کام کر دیا، کسی ریگستان میں، کسی سنسان علاقے میں ایک کنواں کھودوا دیا کہ گزرنے والے وہاں سے پانی پیئیں، اچھا مومن نہیں ہے، تو اب یہ اس کا عمل خیر کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل خیر نام ہے اطاعت خدا و رسول کا. دیکھیے عمل خیر، عمل خیر کیا ہے پہلے یہ طے ہو جائے نا. عمل خیر ہے فروع دین. میں نشتر پارک میں اصول دین اور فروع دین کی تشریح میں دو جملے کہہ چکا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ جملے دہرا دوں تاکہ اصول دین اور فروع دین سمجھ میں آ جائیں. جو اللہ بھیجے اور ہمیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے اصول دین، اور جو ہم بھیجے اور اللہ کو قبول کرنا ہو اس کا نام ہے فروع دین. سیدھی بات ہے نا، کتنی آسان بات ہے. بھائی اس نے نبی بھیجا، اس نے قرآن بھیجا، اس نے عقیدہ قیامت بھیجا، اس نے عقیدہ توحید بھیجا، کتنی چیزیں بھیجی اور ہمیں قبول کرنا ہے. تو جو وہ بھیجے اور ہمیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے اصول دین، اور جو ہم بھیجے، ہم نے نماز بھیجی، ہم نے روزہ بھیجا، ہم نے حج بھیجا، ہم نے زکات بھیجی، اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے فروع دین. تو جتنے بھی کار خیر دنیا میں ہیں وہ سب فروع دین ہیں، ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. اور ایمان کیا ہے؟ اصول دین. عمل صالح کیا ہے؟ فروع دین. اصول دین کے معنی، بھائی اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کہتے ہیں درخت کے تنے کو. فرو جمع ہے فرا کی، فرا کہتے ہیں درخت کی شاخ کو. توجہات مبذول ہے نا؟ تو ایمان درخت کا تنا ہے، عمل درخت کی شاخیں ہیں. اگر شاخوں کو پانی دیتے رہو ہے نا. اگر 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 شاخوں کو پانی دیتے رہو اور تنے کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو درخت سوکھ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر صالحات کی بیک گراؤنڈ میں ایمان موجود ہو. بھائی بات بات ہو گئی نا. تو اب ایمان اور عمل صالح جمع جہاں جمع ہو جائے اسی کا نام ہے اخلاق. بھائی میں دین پہ تو بعد میں آؤں گا, ابھی تو میں اخلاق پہ رکا ہوا ہوں. گفتار نیک, پندار نیک, کردار نیک, اس سے بہتر اخلاقیات ممکن نہیں ہے. تو اب جہاں ایمان ہو, جہاں عمل صالح ہو, یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں پہ ہے اخلاق. بھائی یہی سبب ہے کہ دنیا کے, بھائی اب میرے جملے کو یاد رکھیے گا, اس لیے کہ جب میں کچھ بولتا ہوں نا تو پڑھنے کے بعد بولتا ہوں. جب بھی میں کچھ کہوں تو پڑھنے کے بعد کہنے کا قائل ہوں اور کہنے کا عادی ہوں. دنیا کے کسی قانون میں اخلاق قانون کا جز نہیں ہے سوائے اسلام کے. دنیا کے کسی قانون میں اخلاقیات قانون کا جز نہیں ہے سوائے اسلام کے. اور عجیب بات ہے بھائی, اسلام میں اور دنیاوی قانون میں فرق سن لو. دنیاوی قانون میں اگر قانون شکنی کرو تو سزا ملے گی, لیکن اگر قانون کی پابندی کرو تو جزا نہیں ملے گی. بھائی آپ ابھی امام بارگاہ سے نکلیں, نکلنے کے بعد اپنی کار میں چلتے ہوئے کسی سگنل پہ چلے جائیں اور ریڈ ہو لائٹ, سرخ بتی جل رہی ہو اور آپ کھڑے ہو جائیں, ہے نا, آپ کھڑے ہو گئے, جتنی دیر سرخ رہی آپ کھڑے رہے, آپ نے قانون کی پابندی کی یا نہیں کی؟ آپ کو کوئی جزا ملے گی؟ کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے قانون شکنی کی اور ریڈ لائٹ کو توڑتے ہوئے نکل گئے, فوراً سزا مل جائے گی. تو بھائی یہ عادل کے خلاف ہے کہ پابندی کی جزا نہ ملے اور شکنی کی سزا مل جائے. اور اللہ قانون بنانے والا ایسا جو ہے عادل, تو آپ قانون شکنی پہ سزا بھی ملے گی اور اطاعت قانون پہ جزا بھی ملے گی. بس عجیب ہے قانون. اب یہ تمہیدیں آہستہ آہستہ استوار ہو جائیں. اچھا تو اب قانون اور ہے, اخلاق اور ہے, لیکن دنیا کے, آرام سے سنیے گا بہت اطمینان کے ساتھ, لیکن یہ تمہیدی منزلیں جو استوار ہو رہی ہیں, دنیا کے کسی بھی سماج میں ایسا نہیں ہوا کہ اخلاق کو نکال کے باہر کر دیا گیا ہو. جاہلیت کا سماج ہو, افریقہ کے جنگلوں کا سماج ہو, اخلاق رہا ہر جگہ. اگر اسلام کے آنے سے قبل, بھائی بہت توجہ کیجیے گا, یہ مسئلہ میں نے اس لیے چھوڑا کہ میرے داہنے بائیں سامنے انتہائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہے وہ پہنچ جائے میرے سننے والوں تک. اسلام کے آنے سے قبل جو دور تھا اس دور کا نام ہے جاہلیت, ہے نا. اچھا اب جاہلیت ہے تو سب کچھ کرتے رہو, نہیں, وہاں بھی اخلاق تھا. اگر جاہلیت میں اخلاق کوئی چیز نہ ہوتی تو حاتم کی سخاوت کا چرچا نہ ہوتا. بھائی ہے یا نہیں ہے نا, ہے. حاتم اسلام سے پہلے, حاتم تائی اسلام سے پہلے کا سخی ہے اور اشعار بھرے ہوئے ہیں اس کی تعریف میں. عمر ابن عبد بدھ جو جنگ خندق میں آیا تھا علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر, اس کی بہادری کا چرچا نہ ہوتا. تو شجاعت بھی ایک اخلاقی صفت ہے, سخاوت بھی ایک اخلاقی صفت ہے, اور یہ دونوں اسلام سے قبل موجود تھی اور دونوں ریکوگنائز بھی کی جاتی تھی. طے ہو گئی نا بات کہ اخلاق اسلام کے آنے سے قبل بھی تھا. تو اب اسلام نے کون سا سرخاب کا پر لگا دیا اخلاق میں, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہی میری تقریر کا محصل ہے. بھائی سخاوت تو پہلے بھی تھی, بہادری پہلے بھی تھی, حاتم اسلام سے پہلے کا سخی ہے تو سخی تو تھا, عمر ابن عبد بدھ اسلام سے پہلے کا بہادر ہے, اگرچہ اسلام کے بعد تک زندہ رہا, سن 5 ہجری میں جنگ خندق میں مارا گیا علی کے ہاتھوں, لیکن تھا تو نا اسلام سے پہلے کا. تو بہادری پہلے موجود, سخاوت پہلے موجود, تو کون سا سرخاب کا پر لگا دیا اسلام نے شجاعت میں اور سخاوت میں, اور کون سا تیر مار دیا اسلام نے؟ تو بھائی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھو کہ کس قوم کا فلسفہ اخلاق کیا ہے. بات ذرا میں نے سطح عمومی سے بلند کر دی لیکن مشکل نہیں کی ہے, بہت آسان ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, آسان لفظوں میں عرض کر دوں تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک بات پہنچ جائے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حاتم کے پاس ایک گھوڑا تھا نا, اور مہمان آ گیا, اس اکیلے گھوڑے کو اسے کاٹ کے کھلا دیا. بھائی یہ جو سخاوت اس میں آئی, اس سخاوت کا سبب کیا تھا؟ یعنی بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں اس کے فلسفہ کیا تھا؟ تو اب اپنی زبان سے اگر کہوں تو آپ کہہ دیں کہ بھائی بنا کے جوڑ دیا. حاتم طائی صرف سخی نہیں تھا, شاعر بھی تھا, اور اس کا دیوان بھی قاہرہ سے چھپ چکا ہے. اور اب میں حاتم کا ایک شعر اپنے سنانے والوں کو, اپنے سننے والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں. حاتم کا ایک شعر, لقد حاتم طائی سخی ہے. کیوں سخی ہے؟ اس کا شعر سنیں. لقد کنت اختار القرا تاوی الحشا مخاوفتن من ان یقال اللئیم. حاتم کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا. یہ میں نے کیا, میں کیا بھی ایسا ہی. اس میں حاتم تو لیجنڈ ہے نا, ایک کردار ہے مثالی. لقد کنت اختار القرا تاوی الحشا, میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا, میں بھوکا رہا, میں نے دوسروں کو کھانا کھلا دیا. کیوں؟ مخاوفتن من ان یقال لئیم, اس ڈر سے کہ لوگ مجھے کہیں کنجوس نہ کہنا شروع کر دیں. اتنا بڑا سخی اور اتنا چھوٹا فلسفہ. بھائی توجہ رکھیے گا, بھائی کتنا بڑا سخی ہے اور فلسفہ کتنا ذلیل ہے کہ فقط کنجوسی کے تانے سے ڈر کر سخاوت کر رہا ہے. تو یہ ہے غیر اسلام کی سخاوت, اور وہ ہے اسلام کی سخاوت. یہ کہہ کے روٹیاں دی, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عجیب مسائل ہیں, عجیب مسائل ہیں اور عجیب مراحل ہیں. بھائی جب روٹیاں دی تھی نا مسکین یتیم اسیر کو, تو یہی تو کہہ کے دی نا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو روٹیاں دے رہے ہیں اللہ کے لیے, نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. تو یہ ہے سخاوت کا فلسفہ. بھائی توجہات مبذول ہے نا. بھائی اس طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تمہیدی مندریں استوار ہو رہی ہیں. اچھا تو اب حاتم کی سخاوت کے پیچھے کیا نکلا؟ کنجوسی کا تانا. یہی ہے نا, حاتم اتنا بڑا سخی, بیک گراؤنڈ کنجوسی کے تانے سے ڈر گیا, گھوڑا کاٹ کے کھلا دیا. اور اب عمر ابن عبد البتی شجاعت بہت بڑا بہادر تھا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مرحب سے بڑا بہادر ہے. اور اتنا بڑا بہادر تھا کہ ہر جنگ میں جب بہادر ایک دوسرے کے مقابل آتے تھے تو رجس پڑھا کرتے تھے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, میں نے اتنی جنگیں لڑی, میں فلاں قبیلے سے ہوں, اور اپنے فضائل بیان کرتا تھا. اس کا نام تھا عربی زبان میں رجس. یہ عمر ابن عبد البد اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس نے میدان میں آنے کے بعد رجس نہیں پڑھا, اپنا تعارف نہیں کرایا, اپنی شان کے خلاف سمجھا. مجھے تو سب جانتے ہیں نا, اب مجھے تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کسی موقع پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ بھائی اسے رجس پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ اس کی طرف سے بہت سے لوگ خیمے رسول میں بیٹھے ہوئے رجس پڑھ رہے تھے. اچھا اب دیکھیے اسلام کا فلسفہ اخلاق. اب جنگ خندق تو بیان نہیں کرنی ہے نا. امر آیا اور رسول نے کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ اب رد و بدل ہوئی جملوں کی, وہ سارے جملے میں نے درمیان سے چھوڑے, علی مقابلے پہ آئے. اور علی نے آنے کے بعد سب سے پہلی جو بات اسے کہی, کہا اسلام لیا؟ کہا نہیں. اسلام لیا؟ کہا نہیں. کہا پلٹ جا, واپس پلٹ جا. کہا اگر پلٹ جاؤں گا تو عرب کی عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی. بھائی عجیب مراحل ہیں, اور اس طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو جنگیں ہیں نا, بدر, احد, خندق, خیبر, حنین, تبوک وغیرہ کے واقعات, یہ ذہنی عیاشی نہیں ہیں, یا دو پہلوانوں کی زور آزمائی نہیں ہے، یا دو تلواروں کا ٹکراؤ نہیں ہے، عقیدوں کی اصلاح ہے. ان جنگوں میں عقیدوں کی اصلاح ہے. کہا اسلام لا، اسلام لا. کہا اسلام نہیں لاؤں گا. کہا اچھا تو واپس پلٹ جا. کہا اگر پلٹ جاؤں گا تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی. کہا اچھا پھر اب لڑ لے. تو کب کہا لڑ لے علی نے؟ پہلے کہا اسلام لا. کہا کہ نہیں لاؤں گا. کہا کہ پلٹ جا. کہا کہ نہیں پلٹوں گا. تو اب اسلام میں جنگ کی حد بندی ہو گئی کہ جو اسلام نہ لائے اور پلٹنے پہ بھی آمادہ نہ ہو تلوار اس کے مقابلے پہ کھینچے گی. اسے ذہن میں رکھیے گا. عجیب ہے، عجیب ہے. اب جنگ کی حد بندی سمجھ میں آ گئی کہ جو اسلام نہ لائے اور پلٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پلٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اب اسے جنگ ہوگی. پلٹ جا. کہا نہیں. عرب کی عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی. اتنا بڑا بہادر کہ میدان میں آ کے رجت نہیں پہنچتا، اور اس کی بہادری کے پس منظر میں نکلا کیا؟ اتنی ذلیل سی بات. عورتوں کے ہنسنے سے ڈر گیا ہے نا. اب یہ ہے جاہلیت کی بہادری، اور وہ تھی اسلام کی بہادری کہ علی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس نے لعاب دہن پھینکا. یہ ہے اسلام کی بہادری بھائی، اسلام کی بہادری. علی نے اسے گرایا، تلواروں کا رد و بدل ہوا، ستر ضربیں لگی. اچھا عمر زخمی ہوا، وہ گرا اور علی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور چاہ رہے ہیں کہ اس کی گردن کاٹ دیں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، خندق بیان نہیں کر رہا ہوں، اسلام کے اخلاقیات بیان کر رہا ہوں. چاہ رہے کہ گردن کاٹیں. اس نے ایک مرتبہ علی کے منہ پہ لعاب دہن پھینکا، یعنی میں نے بہت ہی شستہ اور شائستہ ممبر کے مطابق جملہ عرض کیا، لیکن یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ نہیں سمجھے گا کہ علی کے چہرے اقدس پر لعاب دہن پھینکا کیا مانی، علی کے منہ پہ تھوک دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچے کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. علی اترائے. بھائی کیوں اترے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو. بھائی توجہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد ہے عبادت، عبادت میں نفس شامل ہو جائے. جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، اس طریقے سے جہاد عبادت ہے. اور علی، علی مال غنیمت لوٹے نہیں گئے تھے، عبادت کرنے گئے. تو اب جب اس نے لعاب دہن پھینکا چہرہ مطہر علی کے اوپر، تو علی اتر آئے. کیا لکھا لوگوں نے؟ کہ علی اس لیے اتر آئے کہ کہیں عبادت میں نفس شامل نہ ہو جائے. یہی ہے نا بھئی، یہ جنگ خندق کس سن میں ہوئی؟ سن 5 ہجری میں. اور نفس کب بکا؟ 5 سال پہلے ہجرت میں. تو نفس تو تھا ہی نہیں. جو بھائی کچھ بات پہنچی؟ بھائی کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو، بھائی کان پک گئے یہ سنتے سنتے ذاکرین سے، اور مجھے بھی پڑھتے پڑھتے پسینہ آ گیا. یعنی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی علی اس لیے اتر آئے تھے کہ عبادت میں نفس شامل نہ ہو جائے. بھائی نفس تھا کہاں سر 5 ہجری میں؟ وہ تو شب ہجرت اللہ کے پاس جا چکا تھا. علی کے پاس نفس تو تھا ہی نہیں. تو پھر اترے کیوں؟ تو بھائی اترے اس لیے کہ منافق مورخ کا قلم روک لے، کیا کہیں یہ نہ لکھ دے کہ علی نے عبادت میں نہیں قتل کیا، غصے میں آ کے قتل کر دیا تھا. عجیب بنائی باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا تو اب یہ ہے اخلاق کا معیار کہ جو کام کرو وہ اللہ کے لیے. یہ ٹیم ورک ہے ایمان کا، عمل صالح کا. اگر ایمان ہے تو عمل صالح ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوگا. جو کام کرو اللہ کی مرضی کے لیے کرو. بہت توجہات مبذول رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. جتنے انبیاء آئے وہ اخلاق کی تعلیم کے لیے آئے، لیکن میرا نبی جب آیا تو وہ اخلاق کی تعلیم کے لیے نہیں آیا. اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. آدم آئے اخلاق کی تعلیم کے لیے، نوح آئے تعلیم اخلاق کے لیے، ابراہیم آئے تعلیم اخلاق کے لیے،
اور جب اختلافات پیدا ہوئے معاشرے میں تو بھی شریعت بھی آئی، لیکن بنیادی تعلیم اخلاق. لیکن میرا نبی اخلاق کی تعلیم کے لیے نہیں آیا، میرے نبی نے کہا، اور بلا اختلاف فرقہ محدثین نے میرے رسول کی اس روایت کو نقل کیا، بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تعلیم کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اخلاق کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دوں. یہ ہے محمد، اور یہ ہے مقام ختم نبوت. رکے رہیے گا بھائی، انبیاء آئے تعلیم اخلاق کے لیے، محمد آئے تعلیم مکارم اخلاق کے لیے، ہے نا؟ یعنی مکارم اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی انتہائی بلندیاں. تو منصب ختم نبوت کیا ہے؟ انبیاء کے سارے صفات کمال جب ایک نقطے پہ جمع ہو جائے تو وہ محمد کہہ رہا ہے. دیکھیں یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کوئی بات کہنی ہے. انبیاء کے سارے صفات کمال جب ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں تو اس نقطے کا نام ہے محمد، اور اس کا نام ہے ختم نبوت. بات واضح ہوئی؟ یعنی آدم میں کچھ اچھائیاں تو ہوں گی نا، نبی ہیں، وہ اچھائیاں محمد میں ہوں. نوح میں کچھ اور ہوں گی، وہ بھی محمد میں ہوں. ابراہیم میں کچھ اور ہوں گی، وہ بھی محمد میں ہوں. تو 1,23,999 انبیاء کی ساری خوبیاں جب ایک ذات میں جمع ہوں تو اس ذات کا نام ہے محمد. بہت اطمینان سے سماعت کیجیے گا، اس لیے کہ جس مرحلے پہ لے آیا ہوں نا منصب ختم نبوت، گفتگو کو اس مرحلے سے اب آگے نہیں لے جاؤں گا، لیکن بات مکمل ہو جائے. اور غالباً کل 11:30 یا 12:15 رات کو ایک انتہائی بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مضافاتی علاقے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں مجلس حسین کو ذہنی عیاشی نہیں سمجھتا، عبادت سمجھتا ہوں. اور مجلس حسین میری نگاہ میں ایک دسگاہ ہے. تو میں اپنے سامعین کا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ پوری توجہ کے ساتھ محسوس کریں جب میں آگے بڑھوں. بے ختم نبوت کیا ہے؟ آدم کی اچھی صفت محمد میں، نوح کی اچھی صفت محمد میں، ابراہیم کی اچھی صفت محمد میں، موسیٰ کی اچھی صفت محمد میں، عیسیٰ کی اچھی صفت محمد میں. یعنی 1,23,999 پیغمبروں کی ساری صفتیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ کہلائے محمد، اور وہیں پہ نبوت ختم ہو جائے. طے ہو گئی یہ بات؟ اب جاؤ، ایک کتاب کا حوالہ لے رہا ہوں اور اس میں دیکھنا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ بر صغیر کے نامور عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. آپ کو اردو ترجمہ بھی مل جائے گا، اس ملک میں 12 چھپا ہے، اصل بھی چھپی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی 12 چھپا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کتاب کا نام سر الشہادتین. اس میں انہوں نے منصب ختم نبوت پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ پچھلے انبیاء میں تھا کمال اخلاق، وہ سب رسول میں ہے، یہ ہے ختم نبوت، سوائے ایک کے. اور یہاں انہوں نے بات روکی، کہنے لگے، میرے ایک محترم دوست بولے اور سچ کہا انہوں نے، اب میں استدلال کو اس مقام سے آگے لے جاؤں گا. بھائی دیکھیے گا، استدلال کو وہاں سے آگے جانا ہے. سوائے ایک کمال کے، یحییٰ شہید ہوئے، زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، اور پیغمبر شہید ہوئے، تو سارے صفات کمال پیغمبروں کے تو محمد کو مل رہے، لیکن شہادت تو نہیں ملی. نہیں ملی نا، رسول کو شہادت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ کہ سارے کمالات تو نہیں آئے. تو اب انہوں نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ شہادت کی ہے دو قسمیں، بتائیے کیا ہے؟ کہا ایک ہے سری خفیہ شہادت، اور ایک ہے جہری علانیہ شہادت. تو چونکہ اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ اپنے حبیب کو کسی صفت سے خالی نہیں رکھے گا، تو اس نے یہ طے کیا کہ اگر میں محمد کو شہید کروا دوں تو نیا نیا اسلام آیا ہے، اسلام کی حیثیت مجروح ہوگی، اسلام کی شوکت ڈیمیج ہو جائے گی، اسلام آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس لیے اللہ نے طے کیا کہ شہید ہو حسنین اور لکھا جائے محمد کے کھاتے میں.
بھائی پوری پوری طرح محسوس کریں تو میں آگے بڑھوں. تو اب کیا لکھا, کیا لکھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہ حسن کی شہادت پوشیدہ شہادت, لیکن یہ رسول کی شہادت. حسین کی شہادت علانیہ شہادت, یہ رسول کی شہادت. تو حسن کی شہادت رسول کی شہادت, بھائی یہی تو کہا نا انہوں نے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں محدث دہلوی نے, یہ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت رسول سے رہ نہ جائے, رسول میں کمی رہ جائے گی, ہے یا نہیں؟ تو اب یہ دو شہادتیں حسن و حسین کی, یہ لکھی کہاں؟ رسول کے کھاتے میں. تو بس یہاں فیصلہ ہو گیا, حسن کا قتل رسول کا قتل اور حسین کا قتل رسول کا قتل. تو اب حسن کے قاتل کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ یہ جو پوری تھیوری تھی نا, یہ میری تھیوری نہیں ہے, یہ نظریہ میرا نہیں ہے, یہ نظریہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ حسن کا قتل محمد کا قتل, حسین کا قتل محمد کا قتل. تو جب یہ مان رہے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ حسن کا قاتل محمد کا قاتل, حسین کا قاتل محمد کا قاتل. اور اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں, بھائی تم نے طے کیا ہے, میں نے نہیں, کہ انبیاء میں جو صفتیں ہوں وہ محمد میں ضرور ہوں. تو نوح نے طویل عمر پائی, بھائی بات مکمل ہو گئی, بھائی بات مکمل ہو گئی. نوح نے طول عمر پائی, عیسیٰ نے غیبت پائی. تو آپ محمد کا ایک بیٹا مانو جو طویل عمر بھی ہو اور غیبت میں بھی ہو. انبیاء کی صفتیں سمٹ کے آ جائیں, جہاں سارے انبیاء کے اخلاق سمٹ کے آ جائیں. تو اب اخلاق کون بتلائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ بھائی زندگی کو گزارنا ہے تو گزارنا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اور اگر یہ سوچے بغیر گزارا تو حیوانیت کی زندگی ہے, انسانیت کی نہیں, ہے نا؟ تو اب کیسے معلوم کریں کہ اچھا کیا ہے, کیسے معلوم کریں کہ برا کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سی باتیں بری ہوتی ہیں لیکن ہمیں اچھی لگتی ہیں, اور بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں اور ہمیں بری لگتی ہیں. قرآن کوتبا علیکم القتال وہ کرہ لکم, مسلمانوں سے کہہ رہا ہے, اس زمانے کے مسلمانوں سے, کہ ہم نے تم پر جہاد کو واجب کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہیں بہت ناپسند ہے. تو اگر دین تمہاری پسند یا ناپسند پہ بنتا تو جہاد واجب نہ ہوتا, فرار واجب ہوتا. آیت ہے, آیت ہے کوتبہ علیکم القتال. یہ کوتبہ علیکم بھی ذہن میں رہے, اگلی تقریر میں کہیں کام آئے گا. کوتبہ علیکم القتال وہ کرہ لکم, ہم نے تم پر جہاد کو واجب کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس جہاد سے بڑی کراہت آتی ہے. تو تمہاری پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے, اس کی پسند اور ناپسند معیار ہے. تو وہ تم تک نہ آئے, تم اس تک نہ جاؤ. تو اب اس کی پسند و ناپسند پہنچے تو کیسے؟ یہیں سے وسیلہ معین ہوا. بڑے بڑے اطمینان سے جا رہا ہوں تاکہ یہ تمہیدیں آج مکمل ہو جائیں اور پھر گفتگو آگے بڑھ جائے. یہیں سے وسیلہ مکمل ہوا تو اب کسی کو بھیجوں گا, کسی کو بھیجوں گا, جسے وہ پسند کرے اسے پسند کرنا, جسے ناپسند کرے اسے ناپسند کرنا. یعنی دیکھو, ایک بات عرض کرتا چلوں, تمہارا بزرگ اگر تم سے کسی بات کو کہے تو تمہیں حق ہے کہ چیک کرو کہ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے. اگر اچھی ہے عمل کرو, اگر بری ہے منع کر دو. ذرا اور واضح کر دوں, دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور اس کی اہمیت کیا ہے. جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے. اب یوں تو نماز واجب ہے نا, لیکن جماعت سے پڑھنا مستحب ہے. لیکن اگر باپ کہہ دے, آرڈر کر دے بیٹے کو کہ تجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی, تو وہ مستحب واجب ہو جائے گا. یہ فقہ جعفری میں لکھا ہوا ہے اور مختلف فقہ اسلامی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے باپ کی اطاعت کا زور. کتنی طاقت ہے باپ کی کہ مستحب کو واجب بنا دے. یعنی یہ باپ کی قوت ہے کہ مستحب کو واجب بنا دے. لیکن اسی باپ نے کہا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے, چوری کر کے لاؤ, تو اب یہ حرام حرام ہی رہے گا, یہ جائز نہیں ہوگا. تو مستحب واجب بنے گا لیکن حرام حرام ہی رہے گا. تو اگر باپ کچھ کہے تو دیکھنا ہے کہ اچھا کہہ رہا ہے یا برا, اور اگر محمد کچھ کہے تو نہیں دیکھنا, جو کہے گا وہ اچھا ہوگا, جسے روکے گا وہ برا ہوگا. بھائی اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی باپ میں اور محمد میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ باپ مستحب کو واجب کر سکتا ہے لیکن حرام کو جائز نہیں کر سکتا, اور محمد جسے کہے کہ کرو وہ اچھا ہے, جسے کہے کہ نہ کرو وہ برا ہے. یعنی محمد معیار ہے اچھائی کا اور برائی کا, باپ معیار نہیں ہے, ہے نا؟ تو جب تمہارے باپ محمد جیسے نہ بن سکے, یعنی بھائی میں تو قرآن مجید کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. محمد ہم سب کے باپوں سے بڑا ہے نا, اور یار لوگ کہیں کہ بڑا بھائی. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ اس مقام پہ کیا عرض کروں. بھائی جو محمد کہے وہ کرو, جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ. بھائی بات کو ذرا سا اور آگے لے جا رہا ہوں. اسلام میں اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ جسے محمد اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے, جسے محمد برا کہہ دے وہ برا ہے. تو یہ تو احکام کی بات ہو رہی تھی, تم نے بھی لیا ہم نے بھی لیا. جسے محمد نے اچھا کہا اچھا سمجھ کے لے لیا, جسے محمد نے برا کہا برا سمجھ کے چھوڑ دیا. تو اب شخصیات میں بھی تو یہی کرو کہ جسے سینے پہ سے لگا لے اسے اپنا لو, اور جسے باہر نکال دے تم بھی باہر نکال دو. تقریر اس منزل پر اختتام پذیر ہوئی, اور اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, اور مجھے نہیں معلوم کہ کل بھی مجھے 9:45 آپ کی خدمت میں حاضری دینی ہے یا 9:30. ساڑھے نو تو کل انشاءاللہ 9:30 پر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں. محمد کا ہر عمل حجت, ہزاروں ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی روایت, اس روایت کو عرض کروں گا اور اپنے محترم سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. محمد کا ہر عمل حجت, جو کر دے وہ حجت, جو کہہ دے وہ حجت, اور اگر تم اس کے سامنے کر رہے ہو اور وہ چپ ہے منع نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی حجت. یہ ہے محمد رسول اللہ کی قوت. جو کہہ دے وہ حجت ہے مانو, جو کر دے وہ حجت ہے مانو, اور اگر تم اس کے سامنے کر رہے ہو اور وہ تمہیں روک نہیں رہا ہے تو وہ بھی حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فریضہ ہے کہ اگر کوئی غلط کرے تو روکے. محمد سمجھ میں آ گیا نا بھائی, محمد سمجھ میں آ گیا. تو اب صحیح کتاب کی صحیح روایت. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کتاب صحیح ہو تو روایت بھی صحیح ہو, ہے نا؟ لیکن
لیکن روایت کے تیور سے لگتا ہے کہ صحیح ہے. اور روایت میرے محترم سننے والوں نے بارہا سنی ہوگی اور بس اسی مقام پر روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. یعنی وہ روایت اتنی مرتبہ سنی ہوگی کہ اشارہ کروں گا میرے سننے والے پہنچ جائیں گے. رسول کا ساتھی ہے, رسول کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کر چکا ہے, فیض صحبت کا حامل ہے, رسول کی مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور رسول بیٹھے ہوئے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت مشہور واقعہ, صحیح کتاب کی صحیح روایت. تو اب سچویشن کیا ہے, نبی مسجد میں بیٹھے ہیں اور نبی کا ایک ساتھی وہ نبی کی نگاہوں کے سامنے نماز میں مشغول ہے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, رسول نے آواز دی, عبی, نام ہے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. عبی, اب وہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا, پھر پکارا عبی, صحابی نماز میں, رسول نے پھر پکارا عبی. اب صحبت کا بیٹھا ہوا ہے, نماز کی اہمیت تو جانتا ہے, بھائی یہی فرق ہے خدا کی قسم. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ دو ہی تو مقامات ہیں جہاں رسالت میں اور نماز میں ٹکراؤ ہوا, دو ہی مقامات ہیں. یا عبی کو پکارا نماز میں رسول نے, اور یا علی کے زانو پہ سر رکھ کے سو گئے اور وہی اترنے لگی. بھائی ہوا تھا یا نہیں, رسول اکرم نے علی کے زانو پر سر مطہر کو رکھ کے آرام فرمانے کے ارادے سے لیٹے اور وہی کا نزول شروع ہو گیا نا, اور سورج ڈوب رہا ہے. اب کبھی عرض کروں گا ڈوبتے سورج کا مسئلہ کیا تھا, سورج ڈوب رہا ہے, اب علی کیا کرے. اگر حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی ہوتا تو سر کو اٹھا کے زمین پر رکھ دیتا اور نماز شروع کر دیتا. بھائی ہوتا یا نہیں, اگر ایسا ہوتا تو رسول کے سر مطہر کو زمین پر رکھتا اور نماز شروع کرتا. لیکن ایسا نہیں تھا, وہ رسول جیسا تھا, جانتا تھا کہ نماز فروع دین میں اور محمد حضور دین میں.
بس عزیزان محترم, ایک گھنٹہ مکمل ہونے میں کل دو منٹ باقی ہیں, دو دقیقے, اور بات کو بہت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی نماز واقعی بڑی اہم عبادت ہے, دنیا کی اہم ترین عبادت. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیہ مبارکہ پہ پہنچا تو ہل گیا تھا. آیہ تذکرہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو مشرک مت بنو. یعنی قرآن کی نگاہ میں بے نمازی مشرک ہے, یہ مذاق نہیں ہے. نماز کا چھوڑ دینا مذاق نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ عبی ابن کعب نماز میں اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پکار رہے عبی, وہ نماز میں, پھر پکار رہا عبی, اب عبی تو نماز میں. اچھا, اب چونکہ رسول کی صحبت میں بیٹھ چکا ہے, علم ہے, پڑھا لکھا ہے, استفادہ کیا ہے نا, رسول کی آنکھیں دیکھی ہیں, صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, تو ایک نئی ترکیب نکالی کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رہو اور رسول کی آواز پہ پہنچ بھی جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اگر خدا اور رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. لیکن دونوں ایک ہی وقت میں پکار رہے ہیں, اب اس کی بارگاہ میں رہے یا اس کی بارگاہ میں آئے. اب آپ کتنی نازک سچویشن ہو گئی. بھائی تقریر ختم ہو رہی ہے اس مرحلے پر. تو اب صحابی رسول ہے, صحبت رسول کا فیض یافتہ ہے, خدا رحمت نازل کرے. انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور ترکیب یہ نکالی کہ انتہائی تیزی سے پڑھو اور تیزی سے پڑھ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. خدا بھی خوش رہے, رسول بھی خوش رہے, اور اصل میں انہی دونوں کو تو خوش رکھنا ہے بھائی. اور باقی دنیا میں ہے کیا, خدا خوش رہے, رسول خوش رہے. تو تیزی سے نماز ختم کی اور لبیک یا رسول اللہ, رسول کی بارگاہ میں آ گئے. جیسے ہی آئے نا لبیک یا رسول اللہ, کہا او بھائی میں تمہیں پکار رہا تھا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. اب رحمت للعالمین جلال میں ہے, یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا کیا میں نہیں دیکھ رہا تھا.
تقریر، تقریر تمام ہو گئی، 60 دقیقے مکمل ہوئے، تقریر تمام ہو گئی، گفتگو انشاءاللہ کل پھر شروع ہوگی. کیا میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ تو صحبت یافتہ تو تھے، لیکن اتنا پتہ نہیں تھا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں بھی ہو اور محمد پکار لے تو اس بارگاہ کو چھوڑو، اس بارگاہ میں آ جاؤ. بھائی توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. لیکن اب جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، رسالہ جلال میں کیا میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے تھے. جلال کے عالم میں پوچھا، او بھائی یہ نماز تمہیں کس نے سکھلائی؟ اب رسالہ جلال میں ہے نا، واقعہ اس مسجد پہ ختم ہو گیا. اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ رسول نے پکارا کس لیے تھا. یعنی حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. بھائی کہاں تو نماز میں پکار رہے ہو بھائی، او بھائی، او بھائی. اور جب وہ نماز پوری کر کے آ گئے تو اب یہ نہیں بتاتے کہ کیوں پکارا تھا. تو اب جو میری سمجھ میں آیا وہ کل اتنی سی بات ہے بس. اور گفتگو کو میں اپنے آخری مرحلے تک پہنچا چکا. ایک جملہ عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نماز میں تھا صحابی تو پکار رہے ہو بھائی، اور جب آ گیا تو کام نہیں بتلا رہے. تو کبھی کام تو بتلا دیا کہ جو سبق تمہیں مسجد میں دیا ہے اس سبق کو احد کے میدان میں بھول نہ جانا. بات پہنچ گئی بھائی، بات پہنچ گئی نا. اگر پہنچ گئی تو میری تقریر تمام ہو گئی. جو سبق تمہیں مسجد میں دے رہا ہوں وہ میدان میں بھول نہ جانا. اگر پکاروں تو آ جانا. اور آئے ہوں گے، یقیناً لوگ آئے ہوں گے، لیکن قرآن نے کہا کہ بر رسول یدعوکم فیخراکم، رسول پکار رہا تھا لیکن تم چلے گئے. تو بس خدا کی قسم عجیب بات ہے، رسول نے کہا آؤ اور نہیں آئے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا. میں شخصیتوں پر تو بات کرنے کا عادی نہیں نا، میں تو آیات قرآن پہ بات کرنے کا عادی ہوں. ور رسول ہو یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ آؤ، نہیں آئے. اب یہی تو فرق ہے، رسول نے کہا آؤ، نہیں آئے، اور حسین نے شب عاشور کہا جاؤ اور نہیں گئے. بات مکمل ہو گئی. یہ ہے تربیت رسول کا فیض، یہ ہے تربیت رسول کا فیض، یہ ہے خون رسول کا فیض. حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا جاؤ، نہیں گئے. جب چراغ بجھایا ہے اور بجھانے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ چراغ جلایا اور دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو پکار کے کہا کہ میں نے تو چراغ اس لیے بجھایا تھا کہ تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، یہ تم گئے کیوں نہیں؟ تو حسین کا ایک بوڑھا صحابی، 84 برس کی عمر ہے یا 86 برس کی عمر، دونوں قول ہیں، مسلم ابن اوسجہ اسدی، اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ وہ آپ پر اپنی گردنوں کو قربان کر دیں، وہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اجرکم اللہ. اب یہ حسین کے ساتھی سمجھ میں آ گئے؟ حسین کے ساتھی سمجھ میں آ گئے؟ دو ہی جملے عرض کروں گا، دو ہی جملے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے اور کل گفتگو کا آغاز ہو. عاشور کی رات تھی، ہلال ابن نافع، آدھی رات کے قریب. حسین کا صحابی ہے جو دوسرے دن شہید ہوا کربلا کے میدان میں، ہلال ابن نافع ابن ہلال، حسین کے خیمے کے دروازے کے قریب، حسین کے خیمے کا پہرہ دے رہا تھا اور حسین کے علم میں لائے بغیر باقی صحابہ کرام حسین کے اپنے اپنے خیموں میں یا عبادت کر رہے تھے یا اسلحوں کو چمکا رہے تھے. کوئی تلواروں کو تیز کر رہا ہے، کوئی خنجروں کو دیکھ رہا ہے، کوئی تیروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، سب مشغول تھے. ہلال ابن نافع خیمے کے قریب حسین کی لا علمی میں حسین کے خیمے کی حفاظت کر رہا تھا. آدھی رات کے قریب حسین نکلے اور چلے جنگل کی طرف، ہلال ابن نافع پیچھے چلا. حسین نے قدموں کی چاپ محسوس کی، اندھیرا تھا نا، اندھیرا. مڑے، کہا پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا خادم ہلال ابن نافع. کہا ہلال کیوں میرے ساتھ کیوں آئے، میرے ساتھ کیوں آئے؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیے. کہا مولا زمانہ ناسازگار ہے مولا آپ اکیلے اکیلے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اگر کوئی دشمن چھپا ہوا ہو اور خدا نہ خواستہ وہ آپ پہ وار کر جائے تو میں قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ بس دو جملے عرض کروں گا، دو جملے، میں کیا منہ دکھلاؤں گا؟ کہا اچھا ہلال، اگر آئے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ ہلال ابن نافع کو لے کے چلے، ایک ایک مقام بتلایا، یہاں پانی مانگوں گا بچے کے لیے، یہاں عباس کے شانے کٹیں گے، یہاں قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، یہاں اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، یہاں میں گھوڑے سے زمین پہ آؤں گا، بتلایا۔ مجھے تو ایک جملہ کرنا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے۔ بتلا کے واپس ہوئے، حسین جب پلٹے ہیں تو اپنے خیمے میں داخل نہیں ہوئے، داخل ہوئے شہزادی زینب کے خیمے میں، اور ہلال خیمے کے باہر رہ گیا۔ ہلال کہاں ہے؟ خیمہ زینب کے باہر۔ حسین کہاں ہے؟ خیمہ زینب کے اندر۔ ایک مرتبہ شہزادی کی آواز ہلال کے کان میں آئی کہ بھیا کل کا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا بہن جنگ ہوگی، بہن جنگ ہوگی۔ کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے نا، بس یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگ کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں۔ بس ہلال نے یہ جملہ سنا، بھائی آپ گرجا کر چکے، آپ رک جائیں، آپ رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، ایک جملہ، بس ایک جملہ۔ ہلال نے یہ جملہ سنا کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے یا نہیں۔ ہلال نے سنا، بھاگتا ہوا آیا اصحاب حسین کے پاس، کہا کیا بیٹھے ہوئے تلواریں صاف کر رہے ہو؟ ارے علی کی بیٹی کو تم پہ اعتبار نہیں ہے، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی کو تم پر اعتبار نہیں ہے۔ پھر سوچا اصحاب حسین نے، سوچا کہ کیا کریں، تو یہ طے کیا کہ جن کے پاس تلواریں ہوں وہ تلواروں کو گردن پہ رکھیں، جن کے پاس تیر ہوں وہ تیروں کو گردن پہ رکھیں، جن کے پاس نیزے ہوں وہ نیزوں کو اپنے سینوں پہ رکھیں، اور رکھ کے چلے اور شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصحاب حسین اس شان سے شہزادی کی خدمت میں آئے اور کہا بی بی اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لیں۔ بھائی آخری جملہ سنو، ہلال ابن نافع صحابیوں کو لیے ہوئے پوری رات زینب کے خیمے کی نگرانی کرتا رہا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہلال شب عاشور سے تم نے نگرانی کی، شام غریبہ میں کون نگرانی کرے گا جب لوگ آگ لے کے آ جائیں گے لکڑیاں۔